الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو مسافر کے احکام کے ذیل میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں چند عنوانوں کو چند سبجیکٹس بیان کیے ہم نے. وطن کسے کہتے ہیں, شہر کا ختم ہونا کہاں سے شروع ہوتا ہے, حد ترخص کی ڈیفینیشن ہم نے بتا دی, لیکن حد ترخص کی امپلیمنٹیشن اور حد ترخص کا اثر یا حد ترخص فقہ میں کہاں پر استعمال ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی بیان کر دوں میں کہ 10 دن کسی جگہ قیام کریں, 10 دن کسی جگہ قیام کریں تو وطن کی طرح وہاں پر نماز مکمل اور روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں. لیکن ایک اشتبا جو ممکن ہے بعض افراد کی جانب سے ہو, اس کی تھوڑی میں وضاحت کر دیتا ہوں. بالخصوص وہ افراد جو زیارتوں پہ جاتے ہیں ان کی خدمت میں یہ مسئلہ بیان کر دوں. ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کربلا میں بہت زیادہ فضیلت ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے. شب قدر کے اہم ترین اعمال میں زیارت سید الشہداء مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور یہاں پر بعض زائرین نے یہ اشتباہ کیا ہے. دو مسئلے غور سے سنے جائیں کہ جب کسی جگہ قیام کرنا ہو 10 دن, جب کسی جگہ قیام کرنا ہو 10 دن, مثلا نجف, دس دن قیام کرنا ہے تو ضروری ہے کہ قیام گاہ ایک جگہ مقرر کی جائے، دو یا تین جگہوں پہ قیام نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ 20 کلومیٹر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. مثلا نجف سے اشرف میں قیام کیا، اب کوفہ جو نجف میں نجف کی بارڈر سے 20 کلومیٹر کے اندر مسجد کوفہ آتی ہے، یعنی 20 کلومیٹر یہ مسافت شرعی کہلاتا ہے. ویسے تو مسافت شرعی یہ 20 کلومیٹر نہیں 22 کلومیٹر، مسافت شرعی 44 کلومیٹر ہے، 44 کلومیٹر ہے، لیکن آنا اور جانا ملا کر 44 کلومیٹر. تو کوفہ 22 کلومیٹر کے اندر ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم دو جگہ قیام کریں. نجف میں بھی اور کوفے میں بھی. یا اس کی بہت زیادہ ایک اور پریکٹیکل مثال دوں کہ جو لوگ مکے جاتے ہیں، جو لوگ مکے جاتے ہیں، مکے میں مثلاً 7 دن ہیں، 8 دن ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں عرفات. عرفات تقریباً 20 کلومیٹر کے اندر آ جاتا ہے، عرفات 20 کلومیٹر کے اندر آ جاتا ہے. اور اب 7 یا 8 دن مکے میں، پھر عرفات، پھر مشعر، پھر منا، اور سب ملا کر 10 دن ہو گئے، جبکہ 20 کلومیٹر سے باہر نہیں نکلے. تو یہ مکے میں ایک جگہ اسٹے نہیں تھا، بلکہ اسٹے مختلف جگہوں پر تھا. لہذا 10 دن کا قیام کے لیے ضروری ہے کہ ایک مقام پر قیام ہونا چاہیے، ایک جگہ پر قیام ہونا چاہیے. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ 5 سے 6 گھنٹے، 5 سے 6 گھنٹے اگر آپ مسافت شرعی کے اندر، یعنی 20 کلومیٹر کے اندر ہی رہتے ہیں 5 سے 6 گھنٹے، اور پھر اپنے قیام گاہ پر آ جاتے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ جو لوگ، یعنی میں آپ کی خدمت میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، یعنی جو پریکٹیکل لوگوں نے مسئلہ پوچھا، ایک غلط فہمی ہے، عجیب سی غلط فہمی ہے کہ ہم گئے کربلا میں 10 دن کا قیام کیا، یعنی یہ تو میں نے بہت ہی شریعت جاننے والوں کے اعتبار سے مسئلہ ڈسکس کیا. بعض لوگ تو آ کر کہتے ہیں کہ ہم کربلا گئے اور کربلا میں ظہر کے بعد ہم کاظمین چلے گئے، جو نہیں معلوم اب ایگزیکٹلی کتنا کلومیٹر ہے، شاید 200 کلومیٹر ہو یا 250 کلومیٹر ہو، 200-250 کلومیٹر. ہم تو ظہر کے بعد نکلے، ظہر کے بعد تو روزہ صحیح ہے، وہ آئے گا مسئلہ کہ کب ظہر کے بعد نکلے تو روزہ صحیح ہوتا ہے. یہ تو کربلا میں ہی 10 دن کا قیام ہے، صرف 10 دن کا قیام ہے، اس 10 دن کے قیام میں مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، نجف چلے گئے ظہر کے بعد، ایسا صحیح نہیں ہے. یہ 10 دن کا قیام ہی نہیں بنے گا اگر پہلے ہی سے ارادہ ہو تو. اگر پہلے ہی سے ارادہ ہے کہ ہم کربلا میں جائیں گے اور ظہر کے بعد نجف ہو کر آ جائیں گے، تو یہ 10 دن کا قیام نہیں بنے گا. 10 دن کے قیام کی کنڈیشن کیا ہے؟ 10 دن کے قیام کی کنڈیشن سن لیں دوبارہ سے، کہ ایک مقام ہونا چاہیے اور مسافت شرعی سے باہر نہ نکلیں. مسافت شرعی 20 किलोमीटर समझ लें, मुसाफत शरी से बाहर ना निकलें और मुसाफत शरी के अंदर भी आगे सिस्तानी कहते हैं 5 से 6 घंटे, आगे कोई तो 2 घंटे कहते हैं, लेकिन उसके बाद वो इश्काल लगाते हैं, लिहाजा आगे सिस्तानी की तरफ रुजू किया जा सकता है। वो मसला वाजे हो गया इंशाल्लाह कि ये बात हो रही है जहां पर 10 दिन के कयाम की बात है। अगर हमारा वतन, वतन किसको कहते हैं, वतन यानी जहां पर हम पैदा हुए, पैदाइश क्राइटेरिया नहीं है, विलादत क्राइटेरिया नहीं है। आपकी खिदमत में यह मसला बयान कर दूं कि इत्तेफाक से कल ही किसी ने शायद मेरे इन सवालात, इन इस बयान की वजह से ही कल किसी ने मसला पूछा मुझसे, हालांकि मैंने तकरीबन कानून बयान किया लेकिन प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मिसाल दूं, वो अफराद जो मसलन मस्कत में रहते हैं या अपने वतन को छोड़कर, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, छोड़कर किसी भी जगह पर मुकीम हैं, मसलन बिलखसूस GCC कंट्री में, के जहां पर परमानेंट जो वो आप सिटीजनशिप हासिल नहीं कर सकते हैं, तो अब वो बच्चे जो मसलन या तो मस्कत में पैदा हुए, या मुमकिन है कि हम वहां गए हों पाकिस्तान या इंडिया और वहां पे विलादत हुई हो बच्चे की, और फिर बच्चे को लेकर हम मस्कत में आ गए या किसी भी जगह पर लेकर आ गए, तो वो पाकिस्तान का वो शहर, पाकिस्तान कभी भी वतन नहीं होता है, वतन हमेशा शहर होता है। अब मैं किसी खास शहर का नाम लूंगा तो एक शायद मुमकिन सेंसेशन हो जाए, कोई भी शहर, लाहौर, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, अब ये दिल्ली कहते हैं या दिल्ली कहते हैं, जो भी है दोनों इस्तेमाल होते हैं वैसे तो, अब ये मुझे माफ़ फरमाइएगा, तो खुलासा ये कि किसी भी शहर में हम किसी शहर के हैं और हम यहाँ पर आ गए, हमारे बच्चों की विलादत या वहाँ पर हुई या यहाँ पर हुई, हमारे बच्चों का वतन नहीं है वो, ये याद रहे। हाँ, अगर हमने अपने बच्चे को वहां पर पढ़ने के लिए भेज दिया 2-3 साल के लिए, तो फिर वो उनके लिए भी, वो भी उनके लिए वतन बन जाएगा, और एक वक्त में मुतअद्दिद यानी एक से ज्यादा वतन हो सकते हैं, बिलखुसूस वो अफराद के जो इंडिया से यहां पर आए हुए हैं, पाकिस्तान से यहां पर आए हुए हैं, मस्कत में मसलन, या किसी भी शहर गए हुए, कोई भी किसी भी GCC कंट्री या यूरोप या कहीं पर भी गए हैं और जॉब करते हैं वहां पर, तो असल भी वतन है और ये भी वतन है, और वो उस वक्त तक वतन रहेगा जब तक पूरी तरह छोड़ देने का इरादा ना हो, कि इसको मैं अभी फिलहाल बयान नहीं कर रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा प्रेशर जमा ना हो जाए कि वतन किस तरह खत्म होता है। इसका एडवांटेज क्या होगा, जो आपका वतन है, जो आपका वतन है उसका एडवांटेज क्या होगा, उसका एडवांटेज ये होगा कि अगर आप 10 दिन से कम वहां पर जाते हैं तो आपकी नमाज भी मुकम्मल होगी और रोजा भी तमाम होगा, नमाज भी मुकम्मल है और रोजा भी तमाम है। खूब, बस ये मसाइल इंशाल्लाह वाजे हो गए। वतन किसको कहते हैं, 10 दिन का कयाम किसी एक मकाम पर होना चाहिए, आगे सिस्तानी की वजह से 5-6 घंटे तक पूरे 10 दिन में 2 या 3 मरतबा जा सकता है 20 किलोमीटर के अंदर अंदर। अब बाज़ लोग कहते हैं भाई ये तो दोनों मिले हुए हैं, जैसे शारजा दुबई, मिला हुआ होना उर्फी लिहाज से 2 है, बात खत्म हो गई। उर्फी लिहाज से शारजा और दुबई 2 अलग अलग है, नजफ कूफा अलग अलग है, कादमेन बगदाद अलग अलग है, और मैं अपना सिर्फ ख्याल बयान कर रहा हूं, मेरा ख्याल है कि मस्कत और माबिला ये 2 अलग अलग है, अब हम मिसाल के तौर पर 8 दिन नजफ में रहे, 2 दिन कूफे में रहे, तो ये 10 दिन नहीं बनेंगे। आप कहेंगे 10 दिन के अंदर अंदर 20 किलोमीटर के अंदर अंदर थे, कोई फायदा नहीं है। एक एक्सेप्शन सुन लें, ये एक इस्तेसना सुन लें, एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन ही समझने चले। हमने नजफ में 10 दिन गुजार लिए, 10 दिन अब पूरे हो गए हमारे, अब आप सुकून का सांस लें। अब आप 20 किलोमीटर के अंदर जितना जाना चाहें, जितनी देर के लिए जाना चाहें, जितना नहीं, जितनी देर जाने की जाना चाहें, कोई मुजायका नहीं है। लिहाजा अब आप यहां पर नजफ में 20 दिन थे, सॉरी 10 दिन थे, आपका 10 दिन का इकामत कंप्लीट हो गया। अब आप कूफे में 2 रातें गुजारना चाहते हैं, मस्जिद सहला में रात गुजारना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर अंदर। और इसकी प्रैक्टिकल मिसाल दूं आपको मैं, इसकी प्रैक्टिकल मिसाल वही मक्के और अराफात की। 10 दिन मक्के में कयाम किया, आपके 10 दिन पूरे हो गए। अब 22 किलोमीटर के अंदर अंदर जब तक आप हैं, आपकी नमाज तमाम है। लिहाजा आप अराफात में 1 रात रुकते हैं, मुजदलफा में 1 रात रुकते हैं, मीना में 3 रात रुकते हैं, फिर दोबारा मक्के आते हैं, या हर जगह पर आपके नमाज भी मुकम्मल है, और आप चाहें तो रोजा भी रखना चाहें तो रोजा रख सकते हैं। खो यहां तक ये बात मुकम्मल हो गई। अब इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मैं मुसाफिर का जो रोजा रखने का एक तरीकेकार है कि मुसाफिर किस तरह रोजा रखता है, ये इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में तफसील से बयान करूंगा। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل فرجهم। खूब हमारी गुफ्तगू दुआए सहीफ़े सज्जादिया के ज़ेल में चल रही थी, और आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम माह मुबारक रमज़ान में ये दुआ तिलावत फरमाई कि जब माह मुबारक रमज़ान दाखिल हुआ, और इस नुक्ते तक हम पहुँचे कि शहरुल क़याम अल्लज़ी शहर अल्लज़ी अंज़ला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिन हुदा वल फ़ुरक़ान, के ये वो महीना जिस महीने में क़ुरान नाजिल हुआ, क़ुरान जिसकी अजमत, जिसका एहतराम और जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा, हम अपनी ज़िंदगी में क़ुरान मजीद को पूरी तरह अपनी ज़िंदगी में क़ुरान को लेकर आएं। क़ुरान ज़िंदगी गुजारने का एक दस्तूर है, क़ुरान ज़िंदगी गुजारने का एक शेड्यूल है। क़ुरान में अगरचे क़ुरान ने ये बयान किया कि फ़ीह आयातुम मुहकमात हुन्ना उमुल किताब व उखर मुतशाबिहात, कि इसमें आयात मुतशाबे भी है, यहाँ पर आपकी खिदमत में तवज्जो कीजिएगा, दो मिनट मिंबर के 2 मिनट जो मुमकिन है आधे घंटे के बराबर हो सकते हैं। हाँ शायद ये तो आपको पता चल ही गया हो गया कि मिंबर की 2 मिनट की डेफिनेशन इज इक्वल टू मे बी हाफ आवर। खूब तो तवज्जो कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इश्तबाह होता है, बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो मैन्यूपलेट हो जाता है कि क़ुरान बिल्कुल तदब्बुर करें, क़ुरान में वक्त दें, क़ुरान को खुदा रा वक्त दें हम क़ुरान को, अपने 24 घंटे में हम अपनी शेड्यूलिंग करें। कितना ही वक्त हम ज़ाया करते हैं मोबाइल इंटरनेट व अमसाल ज़ालिक पर, सिर्फ मैं माह मुबारक रमज़ान के एतबार से गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी में क़ुरान को लेकर आएं। क़ुरान में बहुत ही ज़्यादा ہمارے لیے سبق آموز نصیحتیں اور درس ہیں، اور قرآن کے احکامات، قرآن کو ہم اپنی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کو لے کر آئیں، لیکن قرآن میں تدبر اور قرآن کو سوچنے، قرآن کو سمجھنے کے کچھ قوانین ہیں۔ میں نے کسی مقام پر تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ میں اس گفتگو کو ظاہر یہاں پر نہیں دہرا سکتا، کہ قرآن میں جو آیت ہے، اس آیت کا ظہور دیکھیں کیا ہے۔ اگرچہ قرآن میں قرآن کی تفسیر آل محمد علیہ السلام کی روایات ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ، یعنی بہت سی جگہوں پہ قرآن کی آیت آ کر ہمیں مطلب سمجھا رہی ہوتی، روایات آ کر ہمیں قرآن کی آیات کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، لیکن بہت ساری دوسری آیات ہیں، توکل کے اوپر آیات ہے، رزق کے اوپر آیات ہے، صبر کے اوپر آیات ہے، توحید شناسی کے اوپر آیات ہے، صفات الہی پر آیات ہے، وعظ و نصیحت پر مشتمل آیات ہے، توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت کے اوپر آیات ہیں، لیکن ایک بنیادی قرآن پڑھنے کا قانون یہ ہے کہ ہم قرآن کے ظاہری لفظ کو دیکھیں کہ یہ لفظ کیا کہہ رہا ہے۔ بالخصوص دیکھیں، اگر ہم قرآن میں ایک مطلب پڑھ رہے ہیں، شاید میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا کہ میں نے یہ بعض افراد کو دیکھا ہے کہ جو خالی قرآن کو لیتے ہیں ان کے اندر ایک وہابیت کی بو آتی ہے۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر قرآن خدا کو پکارنے، خدا سے توسل، خدا کو بلانا، خدا سے مانگنا، اس قسم کی بہت ساری آیات ہیں، لیکن در حقیقت یہ آیات باطل خداؤں کو ڈینائی کرنے کے لیے ہے، باطل خداؤں کو رد کرنے کے لیے ہے، باطل خدا کی مخالفت میں ہے۔ لہذا ایک بہت بڑا شبہ پیدا ہوتا ہے جب ہم توحید کی آیات پڑھتے ہیں، تو یہ شبہ اور ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی آئمہ اطہار اسلام کے وسیلے سے مانگا ہے، اور یہی صحیفہ سجادیہ جس کی آتھنٹیسٹی کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں وہ واقعہ علامہ مجلسی محمد تقی مجلسی کبیر کا واقعہ آپ کی خدمت میں پڑھا، کہ جو اس کی آتھنٹک کے اوپر ایک قطعی دلیل ہو سکتی ہے، اگر یہی آپ صحیفہ سجادیہ دیکھیں تو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے، اور جب خدا سے کوئی دعا کی تو سب سے پہلی دعا محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کی دعا کی، یا ان کے فضل و کرم سے یا ان کے وسیلے سے دعا کی گئی۔ اور میں نے ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ جن کے اندر یہ وہابیت آ جاتی ہے خالی قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، یہ مشکل ہے جو میں نے بعض افراد میں دیکھی ہے۔ بس ایک یہ پرابلم، اس کو یعنی یہ ہمیں مینٹین رکھنا ہوگا۔ جس طریقے سے آپ کی خدمت میں ایک شباہت دینا چاہتا ہوں، ایک شباہت دینا چاہتا ہوں، جس طرح فلسفہ اگر روایات آل محمد علیہ السلام غالب نہ ہو فلسفے کی تعلیم کے اوپر، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تاویل کیا جاتا ہے۔ انسان روایات آل محمد میں تعبد اور متعبد ہونا چاہیے، متعبد اور تعبد آئے اور اس کے بعد فلسفہ پڑھے، جس طریقے سے علماء کرام بیان کرتے ہیں، تو فلسفے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ورنہ خود یہ فلسفہ گمراہ کن ہو سکتا ہے، گمراہی کی طرف انسان کو لے جا سکتا ہے۔ یہ تو فلسفے کی بات ہے جو انسان کی عقل کی اختراع ہے، اور ہم سمجھتے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات یہ حکم عقلی ہے کہ حکم عقلی حجت ہوا کرتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ حکم عقلی ہو. یہ میں نے خاص لوگوں کے لیے جملات میں نے استعمال کی ہیں خصوصی طور پر، تاکہ وہ میری باتوں کا غلط نتیجہ نہ نکالیں کہ کوئی آتھینٹسٹی اور گارنٹی نہیں ہے اس حکم عقلی کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان خیال کر رہا ہوتا ہے کہ یہ حکم عقلی ہے. عقل کا حکم اتنا آسان نہیں ہے، عقل کا حکم لگانا. اور بعض اوقات ہم فقہا کے درمیان اختلاف دیکھتے ہیں، جس کی ایک بہت ہی تازہ مثال دے دوں. میں تازہ سے مراد بہت ہی ایک واضح مثال دے دوں، فقہی مثال دے دوں، کہ عقل یعنی ہم جو بعض اوقات کہتے ہیں عقل کا حکم ہے، اور عقل کا حکم قطعی اور یقینی ہوا کرتا ہے، اور عقل کا حکم جب ہوا کرتا ہے یقینی طور پر تو پھر اس کے بعد وہ حجت بھی ہوا کرتا ہے. یہ سب ہم نے پکا لیا، سارا پکا لیا ہم نے، یہ سارے فارمولاز بنا دیے ہم نے، لیکن آیا یہ حکم عقلی ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح اب ایک مثال دے دیتا ہوں کہ مثلا ایک اصولی میں ایک اختلاف ہے کہ قبح عقاب بلا بیان، کہ بغیر بیان کی عقاب قبیح ہے. بہت سارے اصولی ہیں. شہید صدر، ان سے پہلے سید محمد روحانی آل اللہ مقامہما، اور بہت سارے استاد کہ جو کہتے ہیں قبح عقاب بلا بیان نہیں، یہ نہیں چلے گا قانون، بلکہ حق مولویت، حق مولا. اب یہ بحث ہے، کہنے کا میرا مقصد کیا ہے، یہ دونوں قائل ہیں اس بات کے کہ یہ بھی حکم عقل ہے، یہ بھی حکم عقل ہے، جبکہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. مثلا تو اتنا آسان نہیں ہے. ہم بہت سی جگہوں پر اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، قرآن میں اگر آپ پڑھیں تو یہودی اور عیسائی کو جنت میں اہل جنت میں سے قرار دیا ہے. انسان دنگ رہ جاتا ہے، انسان اب قرآن کی آیات ہے یہ. مجھ سے اس شخص نے سوال کیا، ایک نے ظاہر متعدد افراد سوال کر چکے ہیں جو قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ظاہر عربی تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہا کہ مولانا اس قرآن میں یہ لکھا ہے کہ عیسائی بھی ایمان لانے والوں میں سے، یہودی بھی ایمان لانے والوں میں سے، یہ بھی اہل جنت میں سے ہے. اب یہ اتنا بڑا شبہ پیدا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیومینٹی کے نام پر قرآن کی آیات کو لے کر آتے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، بہت ہی خوبصورت بات علامہ شبر نے بیان کی. علامہ شبر بیان کرتے ہیں امامت کے بحث میں، دلیل امامت کو لے کر آتے ہیں کہ یہ ایک قرآن واحد قرآن ہے، ایک واحد قرآن ہے. جتنے بھی مسلمانوں کے متفرق مذاہب ہیں، مسلمانوں کے مذاہب، یہ سب اپنے مذہب کی دلیل قرآن سے لے کر آتے ہیں. آیا قرآن تناقض گوئی کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. آیا قرآن میں کانٹرڈکشنز ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. آیا قرآن میں تضاد ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کوئی تصور کر سکتا ہے یہ؟ جب گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص نے ایک کتاب لکھنا شروع کی کہ کانٹرڈکشن آف قرآن، قرآن میں تضاد، قرآن میں اختلافات، گیارہویں امام نے اس بہت بڑے فتنے کو روکا اس کے شاگرد کے ذریعے سے، اور اس کے شاگرد کو یہ امام نے پڑھا کر بھیجا کہ جا کے اپنے استاد سے پوچھو کہ تم جو قرآن کی تناقضات لکھ رہے ہو کہ ایک آیت یہ بیان کر رہی ہے، ایک آیت یہ بیان کر رہی ہے، جب قرآن کی یہ دو آیتیں بیان کر رہی ہے، ایک آیت یہ بیان کر رہی ہے، دوسری آیت یہ بیان کر رہی ہے، تو کیا تمہارے خیال میں یہ ہے کہ دو آیتوں کے درمیان ٹکراؤ ہے؟ تمہارے خیال سے ٹکراؤ ہے، لیکن جو متکلم ہیں یعنی خداوند متعال، جو متکلم ہیں شاید اس آیت سے کچھ اور مراد ہو کہ جس کی وجہ ٹکراؤ ختم ہو جائے. جیسے مثال دے دوں میں کہ مثال کے طور پر میں یوں کہوں، میں ایک تقریر کر رہا ہوں، تقریر کی ابتدا میں نے کہا زید کھڑا ہوا ہے، تقریر کے اختتام میں کہا کہ زید بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کہا ये टकराव है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आप तजाद और कॉन्ट्रडिक्शन का हुक्म नहीं लगा सकते जब तक आप मुझसे ये सवाल ना करें कि आया ये एक ही जैद के बारे में बात की गई है कि खड़ा हुआ है और बैठा हुआ है तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, तजाद हो जाए, ये दो अलग अलग जैदों के बारे में बात की जा रही है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने उस मुअल्लिफ और उस मुसन्निफ को जो कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कुरान को जमा कर रहा है, इमाम ने उसके जहन में एक जवाब डाला कि तेरे ख्याल से ये कॉन्ट्रडिक्शन है तजाद है, तुम्हारे ख्याल से ये कॉन्ट्रडिक्शन और तजाद है, शायद मुमकिन है लिखने वाले की गरज इस आयत से कुछ और हो। समझदार था, साहिब अक्ल फहम था, शागिर्द को जानता था, कहा तुम्हारा सवाल नहीं हो सकता, तुम्हारा एतराज नहीं हो सकता है, बताओ किसने तुमको पढ़ाया ये? उसने तारुफ करवाया, कहा उनके अलावा कोई भी ये एतराज नहीं कर सकता है। तो ये एक खानदान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो मुहाफिज़े कुरान है, मुहाफिज़े कुरान हर लिहाज से मुहाफिज़े कुरान है, उसकी उनकी कुरान की तालीमात के एतबार से, तफसीर के एतबार से, तर्जुमाने वही के एतबार से, हर एतबार से वो मुहाफिज है। लिहाजा तदब्बुर है, यकीनी तौर पर तदब्बुर करें, लेकिन उसका कोई, उसकी कोई बुनियाद है। अब मैं जाहिर नाम नहीं ले सकता हूं, एक है मुफस्सिर हमारे उस्ताद के बकौल के, इस उस्ताद के इस जुमले से पहले हमें भी बहुत अच्छे तरीके से एहसास था, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि बहुत सी जगहों पे इश्तबात किए हैं, बड़े बड़े इश्तबात किए हैं। तो कहने का मकसद यह है कि पहले कुछ उसूल होते हैं, तदब्बुर तफक्कुर के कुछ उसूल हैं, जिसमें से एक बुनियादी असल ये है, बुनियादी कानून ये है कि आयत का ज़ुहूर किस चीज में है। ज़ुहूर हमारे लिए हुज्जत हुआ करता है, शायद ये माना हो, शायद वो माना हो। आप तफासीर कुरान देख लें, तफासीर कुरान देख लें, कई कई तफासीर एक एक आयत के बारे में कई कई एहतमालात मौजूद हैं। अब ये सारे प्रॉब्लम से जो हल होनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं, सही, आप तदब्बुर करें, तफक्कुर करें। बहुत सारे लोग क्या है, मजलिसों में जाना छोड़ दिया, और मजलिसों में तो टाइम वेस्ट होता है, मजलिसों में अहले मेंबर टाइम वेस्ट करते हैं। क्या करेंगे हम उस टाइम पे कुरान लेकर पढ़ेंगे और सिर्फ कुरान के ऊपर तदब्बुर करेंगे। याद रखिएगा, ये कुरान उनको गुमराही की तरफ ले जाएगा। ये हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान कह रहा है कि हम मुत्तकीन की हिदायत करने वाले हैं, ये कुरान हिदायत करेगा, लेकिन उसके अपनी रविश के मुताबिक होना चाहिए, उसूल के मुताबिक होना चाहिए। हाँ, जो बातें हमारी समझी हुई है, जो हमारे एतकादात के मुताबिक है, मामिन दाबतिन अलल अर्ज इल्ला अलल मामिन दाबतिन फिल अर्ज इल्ला अलल्लाह रिज़्क, हाँ करें तदब्बुर, इसमें बेहतरीन आयत है, तदब्बुर करें इसमें। कुरान कह रहे हैं रूए जमीन पे कोई भी जुम्बंदा हरकत करने वाला नहीं है मगर खुदा बंद मुताल ने उसके रिज़्क का वादा किया हुआ है। हम अपनी जिंदगी में देखें इस वादे इलाही को हमने कितना इंप्लीमेंट किया है, किस तरह दर दर की हम ठोकरें खा रहे हैं। कहां है वो कुरान की आयत? ये तदब्बुर ना करने का नतीजा है, ये कुरान की आयत तदब्बुर ना करने का नतीजा है। हमने अपनी जिंदगी इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन या सैकड़ों मकाम पे या दसियों मकाम पे खुदावंद मुताल ने अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल करने का हुक्म दिया है, करें हम तदब्बुर इसमें, तफक्कुर करें। लेकिन हमारे पास चूंकि मजालिस की वजह से, मैं ऐसे मोमिनीन को जानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह वाकई में कह रहा हूं, ऐसे मोमिनीन को जानता हूं जो अगर कुरान में तदब्बुर करेंगे वो महफूज रहेंगे, वो महफूज रहेंगे। क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूं ऐसे मोमिनीन को, क्योंकि उनकी दीनी मालूमात मोहकम और मजबूत है, वो रिवायात आले मोहम्मद और दीन आले मोहम्मद से एक हद तक आशना है, हद अकल अगर कोई ऐसी आयत देखेंगे तो कम अज कम मुतवज्जो हो जाएंगे, कम अज कम मुतवज्जो हो जाएंगे। मैं ऐसे मोमिनीन को जानता हूं जो कोई तालिब इल्म नहीं है, उलमा से उनका ताल्लुक नहीं है। तो मुश्किल हमारी यह है कि हम तदब्बुर के ऊपर, कुरान के ऊपर लेक्चर सुनते हैं, अब हमारा दीनी कोई बैकग्राउंड नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम कुरान की तफसीर और कुरान में तदब्बुर करना शुरू कर देते हैं। बस अब ये मसाइल हल होने चाहिए, ورنہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں تدبر کے اوپر. خود قرآن, چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں تدبر آیا ہے ایک پرٹیکولر خاص موقع پر, قرآن میں تنبیہ کیا گیا کہ کیوں تفکر نہیں کرتے ہو, کیوں تدبر نہیں کرتے ہو. میں نے کہا آپ کی خدمت میں, دیکھیں قرآن نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس میں آیات محکم بھی ہے, آیات متشابہ بھی ہے. اور مجھے اور آپ کو یہ میں بتا دوں, ایسا نہیں ہے کہ محکم کا مطلب محکم آیت کی ڈیفینیشن کیا ہے, متشابہ آیت کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ ہر آیت پہ انگلی رکھ کے ہم کو شک ہو جائے شاید یہ محکم ہو شاید یہ متشابہ. نہیں, ایسا نہیں ہے. محکم کا مطلب کیا ہے؟ محکم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے معنی واضح ہوں. معنی کہاں سے نکلتے ہیں؟ معنی الفاظ سے نکلتے ہیں. لفظ جو بیان کرنے والے ہیں یہ ہمارے لیے حجت ہے, یہ ہمارے لیے حجت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, یعنی شاید 30 دن گفتگو کر لوں کہ جہاں پر ہم قرآن کے تفاسیر میں ٹھوکر کھاتے ہیں. جب خداوند متعال نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا, توجہ کیجئے گا, جب خداوند متعال نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا اتجعل من یفسد ویسفک الدماء. مفہوم آیت پڑھ رہا ہوں, کیا خدا ہے تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ اب یہاں پر ایک سوال, وہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا, تخلیق سے کیسے پتا چلا؟ اگر ہم ہیں اور قرآن کی آیت, کچھ نہیں پتا ہمیں, کچھ نہیں پتا. لیکن بعض مفسرین نے یا قاطعیت کے ساتھ, اگر قاطعیت کے ساتھ کیا کہا ہے تو شدید اشتباہ ہے, اور اگر احتمالاً کہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کیا کہ چونکہ فرشتے انسان کی تخلیق سے واقف تھے. اسکجا کہاں سے یہ تفسیر, یہ کیسے پتا چلا کہ فرشتوں کو تخلیق معلوم تھی کہ انسان کے اندر ایک غضب بھی ہوتا ہے, نفس بھی ہوتا ہے, شہوت بھی ہوتی ہے. شہوت اور غضب اور نفس کا تقاضا یہ کہ انسان فتنہ و فساد کرے گا, خون بہائے گا. صحیح ہے, فرشتوں کو کیا معلوم؟ کہیں کوئی اور آیت جہاں پر فرشتوں کو یہ معلوم ہو کہ انسان کی تخلیق میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کوئی روایت ہے آپ کے پاس؟ ہاں, اگر آپ روایت لے کر آتے اس مطلب کے لیے آمنا وسلمنا, جبکہ روایتوں میں اس کے برعکس ملتا ہے. توجہ کیجئے گا, مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے جبکہ روایت اس کے برخلاف ہے. اب آپ روایت ضعیف و سند بھی ہو تو کافی ہمارے لیے, کیونکہ اذا جعل احتمال بطل الاستدلال, اگر یہ احتمال آ گیا آپ کا احتمال ختم ہو گیا. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ فرشتوں نے اس لیے اعتراض کیا چونکہ زمین پر پہلے جنات رہا کرتے تھے اور جنات نے زمین پر فتنہ و فساد کیا تھا, لہذا فرشتوں نے یہ قیاس کیا کہ قاسل, اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ظاہر صاحب مجھول بیان نے, قاسل حاضر بالغائب, کہ حاضر کسی سے غائب کا قیاس کیا اور کہا کہ چونکہ انہوں نے فتنہ و فساد کیا تھا لہذا وہ انسان بھی فتنہ و فساد. خوب, یہ روایت ہے ہمارے پاس, تو بات ختم ہو گئی. کہنے کا میرا مقصد کیا ہے, ہم الفاظ دیکھیں قرآن میں جب تدبر کریں تو اپنی عقلوں کے گھوڑوں کو اس طرح دوڑانا شروع نہ کریں کہ شاید قرآن یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے, قرآن شاید یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے, قرآن شاید یہ بیان, اس کو تفسیر نہیں کہتے ہیں. اور اگر اس کو قاطعیت کے ساتھ کہا, اگر یقین کے ساتھ کہا, جازمیت کے ساتھ کہا اور جان بوجھ کے کہا تو روایات ہے, من فسر القرآن, جس نے اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سنی شیعہ روایات کثرت کے ساتھ موجود ہے. بس یقینی طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہمارے پاس روایات موجود ہیں تدبر کے اوپر, قرآن کی آیات موجود ہے تدبر کے اوپر, لیکن تدبر کے کچھ اصول ہیں, تدبر کے کچھ قوانین ہیں. ہم نے تدبر کے اوپر لیکچر سن لیا, کل سے ہم نے اردو یا انگلش ٹرانسلیشن کے اوپر قرآن کھول کر, جو کہ ہم 2 آدمی 3 آدمی 10 آدمی بیٹھ گئے, اچھی بات ہے بیٹھیے, لیکن کم از کم ہمارا بیک گراؤنڈ اتنا ہو کہ ہم سمجھ سکیں मैंने कहा मेरे पास ऐसे अफराद आए हैं जिनके जहनों में ये शुभात पैदा हुए कि कुरान ये कहता है हम अहले बैत के बारे में ऐसा बयान करते हैं, कुरान तो कहता है अल्लाह से मांगो, कुरान तो यूं बयान करता है। अब ये नताइज है। आइए हम वो दुआ जो आपकी खिदमत में पढ़ रहे थे कि ये दुआ कोशिश करें कि माह मुबारक रमजान में, बल्कि हर वक्त अपनी आदत करें कि जब कुरान की तिलावत करें तो कुरान की तिलावत से पहले इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दाएं हाथ में कुरान को लेते थे, खोलने से पहले दुआ के इन अल्फाज को अपनी जबान से अदा करते थे। कि आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इजी एक्सेस है, आप वहां पर जो आसानी से तलाश, आसानी से आपके लिए अवेलेबल होगा duas.org पे, वरना आप गूगल में भी तलाश कर सकते हैं, बाकी दुआओं की किताबों में भी तलाश कर सकते हैं। ज़ाहिरन काफी शरीफ की रिवायत है, काफी में भी ये रिवायत आपको मिल जाएगी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदु अन्न हाज़ा किताबुक अल-मुनज़ल मिन इबादिक अला रसूलिक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मैंने सबका तर्जुमा कर दिया। खुदाया खुदाया मेरी निगाहों को कुरान में, मेरी निगाहों को इबादत करार दे, मेरी करात को फिक्र का सबब करार दे। यानी ये नुक्ता तवज्जो कीजिएगा, कुरान दुआ का ये नुक्ता बयान कर रहा है कि कुरान में मेरी निगाहें सच्ची निगाहें ना हो, फकत तिलावत की हद तक निगाहें ना हो। तिलावत का सवाब इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान करूंगा और सारी बातों का खुलासा इंशाल्लाह बाद में बयान करूंगा। बस इमाम फरमाते हैं सलामुल्लाह अलैह कि मेरी निगाहों को सच्ची निगाहें मत करार देना, मेरी निगाहें फिक्र वाली, तदब्बुर वाली निगाह करार देना। वह फिक्री फी है एतबार, और हर फिक्र याद रखिएगा, हर फिक्र का नतीजा एतबार नहीं हुआ करता है। मुमकिन है अगर इंसान एक चीज को सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन उससे इबरत नहीं ले रहा है, अगर इबरत नहीं ले रहा है तो वो फिक्र का भी कोई फायदा नहीं है। इमाम फरमाते मेरी फिक्र को एतबार करार दे, और वजअलनी मिम्मन ताजा हो। ये बहुत अहम है, बहुत अहम है कि आगे की अल्फाज भी जो है वो इसकी मजीद वजाहत करेंगे कि मैं पहले उसको भी बयान कर दूं, पहले इसका तर्जुमा कर दूं। वजअलनी मिम्मन ताज़ा बयान मवाइज़िक फी है। खुदाया कुरान में जो मोइज़े हैं, कुरान में जो नसीहतें हैं, ये अहम चीज है, ये अहम चीज है। कुरान की नसीहतें, कुरान के मवाइज, किस चीज को कुरान ने हलाल किया, किस चीज को कुरान ने हराम किया, उन तमाम तफसीलात के साथ जो एक फकीह बयान करता है वो इंसान के बैकग्राउंड में हो। और देखें कि मसलन जुल्म को, जा बजा जुल्म को कंडेम किया है, कहीं हम अपनी जिंदगी में किसी पर जुल्म तो नहीं करते हैं। अब जुल्म की तफसीर अपनी तरफ से ना करें, जुल्म की तफसीर अपनी तरफ से ना करें। अला आइए हाल बस वजअलनी, खुदाया मुझे करार दे किन में से, कि जब मैं कुरान की नसीहतों को पढ़ूं तो इससे नसीहत हासिल करने की मुझे तौफीक हो, मैं इससे मुत्तइज हूं, मैं इससे वाज और नसीहत लूं, मेरे कल्ब में असर हो। तवज्जो करें, नसीहत लेने का ताल्लुक कानों से नहीं है, नसीहत लेने का ताल्लुक कल्ब से है, दिल से है। जब आप देखेंगे कोई आयत कोई रिवायत हमारे कल्ब को हिला रही है और तंबीह मुतनब्बे कर रही है, झिंझोड़ रही है, हम उसको एहसास कर रहे हैं, यानी हमने इससे वाज़ो नसीहत लिया। अगर हमने बड़ी सी बड़ी कोई रिवायत पढ़ ली, अच्छी सी अच्छी खूबसूरत कुरान की आयत पढ़ ली, वाज़ो नसीहत वाली कुरान की आयत पढ़ ली, लेकिन अगर हमारा दिल उससे अगर हरकत में नहीं आया, उससे खाजे और खाशे नहीं हुआ, उससे मुनकलिब नहीं हुआ, तो वो आगे इमाम फरमाते हैं क्या है। खूब वजअलनी, पहले दो दुआएं कि खुदाया मुझे करार दे किन दो किनों से, उनमें से कि जो इसकी वसीयत इसकी नसीहतों को लेने वाले हैं और जो कुरान में मासियत और गुनाह बयान किए गए हैं, जो कुरान में गुनाह बयान किए गए, हम काम करें खुदा के लिए, काम करें हम कुरान पर काम करें, उनसे हम उन मासियतों से इज्तनाब करने वालों में से मुझे करार दे। और ये कि इंसान के ऊपर वाज़ो नसीहत, मुमकिन है वाज़ो नसीहत, एक वाइज खूबसूरत वाज कर रहा है, एक वाइज खूबसूरत नसीहतें कर रहा है, कुरान की आयात हम पढ़ रहे हैं और इंसान को झिंझोड़ने और मुनकलिब करने के लिए काफी है, अहादीस अहले बैत पढ़ रहे हैं, لیکن اگر ہمارے دل پر اگر اثر نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہے یہ؟ امام فرماتے ہیں وَلَا تَتْبَعْ عِنْدَ قَرَاتِ عَلَىٰ سَمْعِ وَلَا تَجْعَلْ عَلَىٰ بَصَرِ غِشَاوَةً، کہ یہ دونوں قرآن کی آیت ہے، یہ دونوں قرآن کے الفاظ ہیں، تبع اور غشاوا، تبع یعنی مہر لگا دینا، غشاوا یعنی پردے ڈال دینا، پردوں کا آ جانا، کہ انسان کے اوپر، انسان کے قلب کے اوپر جب مہر لگ جاتی ہے، انسان کے قلب کے اوپر جب پردے آ جاتے ہیں تو نصیحتیں اثر نہیں کرتی ہے، واعظ اثر نہیں کرتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک سائن ہے، خطرناک سائن ہے یہ۔ سمم بکم عمیم فہم لا یرجعون، سے جو ان الفاظ کے ساتھ دو یا تین مقامات پہ قرآن کی آیت آئی کہ سمم بکم، کہ ان کی آنکھوں، ان کے کان، ان کے آنکھ، ان کے کان، ان کی زبان کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، مہر لگ گئی ہے، سمم، سمم یعنی بہرے ہو چکے ہیں، بکم گونگے ہو چکے ہیں، عمیون اندھے ہو چکے ہیں، نصیحتیں دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، نصیحتیں سن رہے ہیں، کانوں کی حد تک نصیحتیں ہیں لیکن قلب میں اگر نہیں اتر رہی ہے، یہ خطرناک سائن ہے، اور جس کی ایک بہت بڑی وجہ گناہ ہے انسان کے، انسان کی معصیتیں ہیں، انسان کی حد درمیاں ہیں۔ انسان ہمیشہ یاد رکھیے گا، واعظ و نصیحت کے لیے ضروری کہ انسان خاضع ہونا چاہیے، خاضع کا مطلب، خاضع کا مطلب انسان قبول کرنے کے در پر ہو، چاہے دشمن بڑا سا بڑا دشمن اگر ہماری مخالفت میں ایک بات کر رہا ہے، اگر وہ حق ہے تو ہم قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں خاضع۔ معصوم تو نہیں ہے نا، معصوم تو نہیں ہے، غلطی کر سکتے ہیں، اشتباہ کر سکتے ہیں، ہماری غلطی اگر بتائی جائے کوئی غلطی، ایک دفعہ دنیاوی غلطی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سے مراد صحیح ہے، میں اس پہ کیا ڈیبیٹ کروں، لیکن اخلاقی، شرعی، اسلامی، دینی برائی، اگر انسان خاضع نہیں ہوگا، خاضع کس کو کہتے ہیں؟ خاضع یعنی انسان اپنی غلطی کو قبول کرے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک بہت بڑا فیکٹر، ایک بہت بڑی وجہ انسان کی گمراہی ہے۔ یہ کفار کے بارے میں جو آیات آئی ہیں، کفار کے بارے میں جو آیات آئی ہیں کہ غشاوا ان کے دلوں پر پردہ ہے، سم بکم عمیون ہے، وہ منافقین اور وہ کفار، کیوں ان منافقین اور کفار کے لیے یہ تعبیر آئی ہے؟ کیونکہ یہ ہٹ درمی کر رہے ہیں، حق کو دیکھ کر، معجزہ دیکھ کر، حق سننے کے بعد، حق دیکھنے کے بعد، غدیر میں من کن تو مولا فہذا علی مولا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جب ان کے ہٹ درمی، جب ان کے اوپر تاری ہو جاتی ہے، اب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، اب قرآن کی آیات بھی نصیحتیں نہیں کر سکتی ہے، ان کو منقلب نہیں کر سکتی ہے۔ بس امام معصوم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اب امام کی دعا کا کیا مطلب ہے چھوڑ دیجئے۔ ان باتوں سے روایتوں میں بعض لوگوں پہ کنڈیم کیا ہے کہ اس چیز کا سوال نہ کرو جو بے فائدہ اور بے معنی سوال ہے۔ آپ سوال کریں کہ امام علیہ السلام کیوں اس کو پڑھا کرتے تھے، دی ہے علماء نے توجیہ کی ہے کہ آئمہ اطہار مسلم کی ان دعائے توبہ کا کیا فلسفہ ہے۔ صحیح ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بیان ہونی چاہیے جو یا تو مخالف ہیں یا کفار ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے علماء کرام نے جوابات دیے۔ ایک مومن ان چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں کہ آئمہ اطہار علیہ السلام نے اس قسم کے الفاظ، مگر نعوذ باللہ من ذالک، آئمہ کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے؟ ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ امام نے ہماری تعلیم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے، یہ ایک توجیہ ہے، اس کے علاوہ دوسری توجیہات، لیکن کیا ضرورت ہے؟ مگر ہم نے توحید کے سارے مسائل کو حل کر لیا، دین کے سارے مسائل کو حل کر دیا، کیا بس یہی ایک مسئلہ باقی رہ گیا کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو معراج پہ پہنچ جائیں گے؟ اللہ یہ حال، بس امام فرماتے وَلَا تَدْبَعْ عِنْدَ الْقِرَاتِ عَلَىٰ سَمْعِ، خدایا جب میں قرآت کروں تو میرے سماعتوں پر مہر نہ لگا دینا۔ وَلَا تَجْعَلْ عَلَىٰ بَصَرِ غِشَاوَةً، جب میں قرآن کی آیات کو دیکھوں تو میری آنکھوں کے سامنے پردے، دیکھیں توجہ کریں، یہاں پر پردے سے مراد وہ پردے نہیں ہے کہ جس میں عینک لگانی پڑتی ہے، जिसमें लाइट खोलनी पड़ती है, जिसमें रोशनी का बंदोबस्त किया जाता है। नहीं, यहाँ पर गिशावा अलाल कल्ब मुराद है, कि यहाँ पर किनाया है कि मैं देख रहा हूं। क्योंकि इंसान जब किसी चीज को देखता है तो उसके माना को असर, उसकी माना से असर लेता है। लेकिन जब देख रहा हो असर ना हो तो वो बेमंजिले नाबीना है, वो गोया नाबीना है, उसका देखना ना देखने की मानिंद है। मगर हम कहते हैं ना बच्चे को, हम बच्चे को यही कहते हैं ना, जब वो देख कर नहीं जा रहा होता है, जबकि वो देख रहा है। और किसी चीज को अगर गिरा दे तो हम क्या कहते हैं, मगर अंधे हो, नहीं देखते हो, जबकि वो देख रहा होता है। क्यों? इसलिए कि वो अपनी आंखों का जो उसका असल सही इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो कुरान में आंखों का इस्तेमाल, कानों का इस्तेमाल ये है कि इससे मैं वाज़ो नसीहत को लूं, इससे मैं अपने लिए अपनी इस्लाह करूं, अपनी बुराइयों को खत्म करूं, अपने अंदर अच्छाइयों को पैदा करूं। अब जब ये कुरान की आयात पढ़ रहा हूं, उसके बावजूद न मेरे कानों पे असर है, न मेरी आंखों पे असर है, तो ऐसा है जैसे मेरे कानों पे पर्दे डाल दिए गए, ऐसा है जैसे मेरी निगाहों पर पर्दे डाल दिए गए। इमाम फरमाते हैं, कम से कम आज मुझे इजाजत है, ये खत्म कर दूं मैं, कम से कम इब्तिदा की दुआ। कल इंशाल्लाह जो कुरान खत्म करने के बाद की दुआ है वो कल आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। वला तजअल, तवज्जो करें, ये कंप्लीटली जो कि हमारे मौजू से जो फिलहाल मैंने आपकी खिदमत में मौजू इंतखाब किया, वला तजअल क़िराअती قراءتن ولا تجعل قراءتي قراءتن لا تدبر فيها, خدایا میری قراءت کو وہ قراءت مت قرار دے کہ جس میں تدبر نہ ہو۔ بہت سراحت کے ساتھ امام نے کہا۔ اگر ہمارے پاس فقط یہ ہوتی, یہ دعائیں ہوتی, اور اس کے مد مقابل دوسری روایات نہ ہوتی کہ جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا, تو اصلاً جس طریقے سے بعض نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو۔ لیکن یاد رکھیے گا, اجتہاد ایک حدیث سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ اولاً تو عوام کے پاس حق نہیں کہ اجتہاد کرے, اولاً عوام کے پاس حق نہیں کہ اجتہاد کرے ان امور میں۔ صحیح, فقہ و فقاہت مخصوص ہے فقہا کے ساتھ, فقہ اور فقاہت مخصوص ہے فقہا کے ساتھ۔ لیکن یہ جو روایات ہیں اس میں ہم ایسی احادیث کو فقط لے کر آ جائیں اور باقی احادیث کو ہم چھوڑ دیں یا نظر انداز کر دیں, یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ یہ حال امام فرماتے ہیں, توجہ کریں, امام فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ قِرَاءَتِي, خدایا میرے قرآت کو وہ قرآت مت قرار دے جس میں تدبر نہ ہو۔ بل اجعلنی اتدبر و آیاتہ, بلکہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو ان کی آیتوں میں تدبر کریں, ان کی آیتوں میں تدبر کریں, وہ احکامہ احکام الہی میں تدبر کریں, احکام الہی میں تدبر کریں۔ یاد رکھیے گا, 550 آیات جو احکامات الہی سے ریلیٹ کرتی ہے, میں اور آپ اس وقت تک ان مسائل کو, ان آیات کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمارا فقہ اور احکام کے اوپر تسلط نہ ہو, فقہ اور احکام کے اوپر تسلط نہ ہو, ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حد تک سمجھیں گے, لیکن بہرحال یہ خوب۔ وَلَا تَجْعَلْ نَظَرِي فِيهِ غَفْلًا, خدا ہے اس میں نگاہوں کو غفلت والی نگاہ مت قرار دینا۔ دیکھیں, یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام علیہ السلام نے تدبر اور تفکر کے لیے وہ جو روایات ہے جس میں ثواب بیان کیا, چونکہ اہل زبان تھے لہذا ان کو سمجھ میں آتا تھا, لہذا ضروری ان کو ضرورت نہیں تھی۔ نہیں, ورنہ امام علیہ السلام یہ کیوں بیان کرتے ہیں, ورنہ امام علیہ السلام یہ کیوں بیان کرتے ہیں کہ خدایا میری نگاہوں کو غفلت والی نگاہ مت قرار دینا۔ اس لیے کہ انسان بعض اوقات ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے, آپ اپنی زبان میں, آپ اپنی زبان کی کوئی بھی کتاب کی ریڈنگ کیجئے, اور آپ کو جلدی سے, اگر آپ کو تیزی سے, اگر مثال کے طور کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور 5 منٹ میں 5 ورق ختم کرنے ہیں, اب آپ فلوئنٹ انگلش بولنے والے ہیں, فلوئنٹ اردو بولنے والے ہیں, اور مطالب بھی مشکل مطالب ہیں, غور طلب مطالب ہیں, لیکن آپ جلدی جلدی 5 منٹ میں آپ کو 5 اوراق, 5 ورقوں کو, 5 پیجز, آپ کو 5 آگے پیچھے پیجز کو کمپلیٹ کرنے ہیں 5 منٹ میں, خب آپ تدبر کے ساتھ پڑھیں گے, تفکر کے ساتھ پڑھیں گے؟ نہیں۔ بس امام فرماتے ہیں کہ خدایا میری نگاہوں کو غفلت والی نگاہ مت قرار دینا، یعنی میں اس طریقے سے نہ پڑھوں کہ میں پڑھوں اور مجھے سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا مؤلف یا مصنف یا خداوند متعال قرآن میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. ولا قراءتی حضرن، حضر کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھنا، میری قراءت کو جلدی جلدی قرات مت قرار دینا. انکا انت الرؤوف الرحیم، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلے بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ خدایا ابھی، خدا را ابھی رزلٹ نہ نکالیے گا، ابھی نتیجہ نہ نکالیے گا، میرے پاس میری ناتوانی اور میری ناتوانی اور میری عاجزی ہے کہ میں ایک نشست میں سارے کے سارے مطالب بیان نہیں کر سکتا ہوں. اگرچہ میں نے، اگر آج میرے کلام کو اگر ابتدا اور آخر کو اگر ملایا جائے تو بات بہت حد تک واضح ہے، لیکن زود نتیجہ نہ نکالا جائے، جلدی نتیجہ نہ نکالا جائے. یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے. کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، انشاءاللہ تدبر بھی کریں، تفکر بھی کریں، غور و فکر کریں. اس میں جس طریقے سے ہم نے بعض اساتید سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس میں جمع کیا جائے، دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے، اللہ ای حال جس طریقے سے جتنا ہو سکے. اگرچہ میں نے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ روایات بیان کروں گا کہ جس میں کثرت سے قرآن پڑھنے کی تاکید آئی ہے، خود قرآن پڑھنے کی تاکید آئی ہے. بہرحال ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، لیکن جن کے دلوں پر جب مہر لگ جاتی ہے، جب مہر لگ جاتی ہے تو قرآن کی آیات بھی اثر نہیں کرتی ہے. اور اس کی واضح مثال ہمیں میدان کربلا میں نظر آتی ہے، میدان کربلا میں نظر آتی ہے. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سر مبارک امام حسین علیہ السلام کو دار الامارہ کے دروازے پر لٹکا ہوا، معذرت کے ساتھ، وہ سر مبارک سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کے دل منقلب نہ ہوئے، ان کے دلوں پہ اثر نہ ہوا. یہ ہے وہ دل جن دلوں پر مہر لگ چکی ہے. بعض ایسے دل ہیں کہ جن پر مصیبت حسین اثر نہیں کرتی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غربت اثر نہیں کرتی ہے، اب یہ دلوں پہ مہر ہے. وہ حسین کہ جن کے ذریعے، جن کی وجہ سے خدا نے کائنات کو خلق کیا، شیعہ سنی روایات، جن کی وجہ سے خداوند متعال نے زمین و آسمان و پھل و درخت و پانی کو خلق کیا، اس حسین کو 3 دن تک پانی نہیں دیا، 3 دن تک پانی نہیں دیا. یعنی یہاں مسلمان ہیں، پہچانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں کہ یہ نواس رسول کا سر ہے، نواس رسول کا سر ہے، لیکن دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے. کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، اللہ اکبر. کیا نہیں جانتے تھے؟ مولا نے تعارف کروایا اپنا، مولا نے اپنی شناخت کروائی. جو نہیں جانتے تھے وہ بھی پہچان گئے. لیکن جب دلوں پہ مہر لگی ہو، جب دلوں پہ قفل لگے ہو، تو اب احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، کس کو پتھر مار رہے ہیں، کس کی پیشانی پر پتھر مار رہے ہیں جس پیشانی پر رسول نے بوسہ دیا ہو. مگر کیا یزید نہیں جانتا تھا کہ جن لبوں پہ چھڑی چلا رہا ہے، ذرا تصور تو کرے، رسول کے لبائے مبارک جن لبوں سے لگے ہوں ان لبوں کو چھڑی ماری جا رہی ہے، جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہو ان پر شرح کو انڈلا جا رہا ہے، اللہ اکبر. بس ایک روایت سن لیجیے کہ مولا حسین پر کچھ پتھر مارنے والے بھی تھے، کچھ نیزے مارنے والے بھی تھے، کچھ تلواریں مارنے والے بھی تھے، ایک مرتبہ ایک شخص راوی چھٹے امام کی خدمت میں گیا، یبن رسول اللہ، چھٹے امام کا زمانہ ہے، چھٹے امام کا دور ہے، راوی سوال کرتا ہے کہ ہم نے مقاتل میں ایک روایت سنی ہے کہ حسین کے بدن پہ 1950 زخم تھے۔ راوی تعجب کر رہا ہے، جس طرح انسان یہ سننے کے بعد تعجب کرتا ہے کہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کا بدن ہو اس پر 1950 زخم ہو۔ ایک مرتبہ راوی نے جیسے چھٹے امام کے سامنے یہ حدیث پڑھی نا، اللہ اللہ، اہل بیت اطہار حسین کی معرفت رکھتے تھے۔ بس ایک مرتبہ میرا مولا راوی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تم نے میرے زخم کو تازہ کر دیا، تم نے میرے غم کو تازہ کر دیا۔ راوی کو امام جواب دیتے ہیں، یہ اس طرح ممکن تھا کہ نیزوں پہ نیزے تھے، تلواروں پہ تلواریں تھیں، ہائے، کوڑوں پہ کوڑے تھے، اور اگر کسی کو کچھ نہ ملتا تھا تو پتھر کو اٹھاتا تھا، فاطمہ زہرا کے لال پر مارتا تھا۔ اللہ اللہ، ان تمام ستم کے بعد بھی، ان تمام مظالم کے بعد بھی شبر ملون کا جینا بھرا۔ اللہ اللہ، جب حسین ابا بدن میں طاقت نہیں رہی، ایک مرتبہ زلجناح سے زمین پر گرے ہیں، سر مبارک پہ، سر مبارک پہ 12 زخم لگاتا ہے، ایک مرتبہ سر حسین کو کاٹنا چاہتا ہے، بنت رسول، بنت علی و فاطمہ، تل زینبیہ سے عمر سعد سے مخاطب ہو کر کہا، اے عمر سعد، میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے؟ اور ایک مرتبہ جب نہیں، وہاں کربلا سے مدینے کا رخ کیا، نانا ذرا سر تشریف لائیے، ارے جس گلو مبارک کا آپ بوسا لیا کرتے تھے، آپ کے نوازے کا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ، ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما، خداوند کی واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ۔ حاضر مجلس مومن و مومنات، جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، دفتری مسائل، مختلف مشکلات میں گرفتار ہیں، خداوند بحق محمد و آل محمد، خداوند اس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ، دعاؤں کو فیہ مستجاب، خداوند تیرا وعدہ ہے کہ اس مہینے میں دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ خداوند مولا حسین کے غم میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، حسین کی غربت کا واسطہ، حاضر مجلس مومن و منات کی جو پریشانیاں ہیں، جو مومن و منات جو دنیا بھر میں جہاں پریشان حال ہے، خداوند تمام مومن و منات کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ خداوند حاضر مجلس مومن و منات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ خداوند حاضر مجلس مومن و منات کی محرومین، کل محروم مومن و منات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خداوند اس عظیم مہینے میں خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ خداوند اس مہینے میں گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند اس مہینے میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، اپنی تمام رحمتوں کو ہم پر نازل فرما، اپنی برکتوں، اپنی مغفرتوں کو ہم پر نازل فرما۔ خداوند اس مہینے کی تمام برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند جو مومن و مومنات بیمار ہیں، بالخصوص بہت سارے مومن و مومنات نے COVID-19 کی بیماری کے لیے التماس دعا کے لیے خصوصی التجا کی ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں جو مومن و مومنہ COVID-19 میں کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، خداوند بحق محمد و آل محمد، خداوند تمام مومن و مومنات بالخصوص جنہوں نے التماس دعا التماس صحت کے لکھا، خداوند تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، اپنے گھر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے محرومین کو یاد کرتے ہوئے، کل محروم مومن و مومنات، علماء کرام، شہداء کرام اور تمام مومن و مومنات کو یاد کرتے ہوئے، ایک سورہ فاتحہ مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب، کل مومن و مومنات، علماء کرام کو یاد کرتے ہوئے، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير مغضوب عليهم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات. انك مجيب الدعوات. انك على كل شيء قدير. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.